بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج مغرب سے ہمارا ایک بہت اہم دن اور وقت شروع ہو رہا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی، جو 21ویں رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے. 21ویں رات ہونا اور آخری عشرہ ہونا، اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت کی وجہ سے تو ظاہر ہے بہت سے نئے حضرات بھی تشریف لائے ہیں. ساتھ ساتھ جمعہ کی رات بھی ہے، جس پر پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ یعنی چونکہ تمام ہفتے کے دنوں میں یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تمام مخلوق کی سردار ہے، تو سردار ہونے کے لحاظ سے سید الایام کو اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مناسبت ہے. اسی وجہ سے بہت سی روایات میں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا ہے، خاص فرشتوں کا ایک جماعت مقرر فرمائی ہے، جو جمعہ کے دن خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا پڑھا ہوا درود پیش فرماتے ہیں، جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم وہاں حاضر نہ ہو سکیں، یہاں بیٹھے بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کر رہا ہو اور ہمارا نام وہاں پیش ہو، یہی بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے مقابلے میں جو کچھ ملتا ہے وہ ایک مستقل ہے. یعنی یہ صرف نام پیش ہو جانا، ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا اعزاز ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ ایک مستقل ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم سے کہا جا رہا ہے تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہونا ہو تو آ جاؤ. تو ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. گویا اللہ تعالیٰ جس کام میں فرماتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، فرشتے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہونا ہو تو ظاہر بہت بڑا اعزاز اس اعتبار سے بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود بھیجنا، وہ ذکر اللہ میں بھی آ جاتا ہے، دعا میں بھی آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ کی دعائیں لینے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ایک درود پر 10 رحمتیں تو کم از کم ہیں، اس کے علاوہ جو مزید ملتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. بہرحال بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو یعنی ویسے تو روزانہ ہی ہے، روزانہ ہی یہ نعمت ہے، لیکن یہ جمعہ کی رات اور اس لحاظ سے کہ یعنی 21ویں رات بھی ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کئی خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں. پھر جو حضرات اعتکاف کے لیے آئے ہیں، اگرچہ یہ بات پہلے ہو چکی ہیں اس سلسلے میں، جو اس لیے کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ بعض ساتھی وہ ہیں جو شروع مہینے سے یہاں تھے، اور بعض لوگ کچھ اس کے چند دنوں کے بعد تشریف لائے تھے. بہرحال آخری عشرے میں اہمیت اس کی زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی زیادہ ملتا ہے کہ اعتکاف فرمایا. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً شروع ہوتا ہے. رمضان کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، روزوں کی جو فرضیت ہے رمضان کے روزوں کی، سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. مکہ مکرمہ میں تو یعنی یہ روزے کے، رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آئی تھی. عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 10ویں محرم کے روزے کی اور زیادہ تاکید بیان فرما دی کہ نہیں نہیں وہ تو ضرور رکھنا چاہیے، پہلے بھی تھی، اب تاکید اور زیادہ کر دی. عملاً تو ہمیشہ ہی رہا تھا یہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے احکام آئے، تو رمضان سے 1-2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا وہی روایت میں تفصیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم, ایک بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, تو اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت وغیرہ کا اور اس کی فضیلتوں کا ذکر تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد اسی سال اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اسی سال سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے پہلی مرتبہ فرض ہو رہے ہیں پورے مہینے کے, اور عام طور پہ لوگ عادی بھی نہیں تھے موسم کے لحاظ سے گرمی, اور یہ لوگ حضرات تو بڑے محنت والے کام کرنے والے لوگ تھے, لیکن اسی سال اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا. تو رمضان کی 17 تاریخ کو بدر والا واقعہ پیش آیا, اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی تھی, وہ تو چونکہ سفر تھا اور جنگ کا واقعہ تھا, لیکن ظاہر ہے اس سال اعتکاف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, یہ تو جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا. اس کے بعد سن 3 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اگر ہم دیکھیں تو 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور 11 9 رمضان ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رمضان 11 تو نہیں ملا تھا, تو 8 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ملے جس میں اعتکاف ہو سکتا تھا. سن 3 ہجری سے سلسلہ شروع ہوا, لیکن دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف نہیں فرما سکے سلسلہ شروع ہونے کے بعد سن 3 ہجری سے. اس میں ایک تو سب جانتے ہوں گے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تھا سن 8 ہجری میں, جس میں اعتکاف نہیں ہو سکا. مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا, وہی تقریباً 17, 18, 19, 20 یہی تاریخ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ ان تاریخوں میں, اس لیے کہ چونکہ وہ سفر لمبا تھا, رمضان کی 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے. اس کے بعد پھر وہ سفر چلتا رہا, تیزی بھی کچھ شروع کا حصہ تھا اس میں سفر تیزی سے گزرا, پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہرے بھی, تو اس طرح یہ رمضان کی 20 تاریخ تک تقریباً یہ سفر مکمل ہوا اور فتح مکمل ہوئی تھی, تو اس سال بھی اعتکاف نہیں ہو سکا. تو یہ ایک اعتکاف وہ تھا جو سلسلہ شروع ہونے کے بعد چھوٹا تھا, اور ایک اور مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا. لیکن اخیری عشرے کے اعتکاف بہرحال اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے فرماتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفائے راشدین میں یہ سلسلہ چلتا رہا, اور عورتوں میں بھی یہ سلسلہ ازواج مطہرات وغیرہ میں اعتکاف کا سلسلہ رہتا تھا. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف انسان مسجد میں آ کر اس نیت سے ٹھہر جاتا ہے کہ بس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا ہوں, یہ ہے اعتکاف. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے, بس اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کسی کے گھر پہ آ کر انسان پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے یہ دے دے, میں تو یہ لینے آیا ہوں. تو بس یہ معتکف جو ہے نا وہ اس گویا کہ نیت کو لے کے, اس مقصد کو لے کے حاضر ہوتا ہے. اصل تو ظاہر سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور اس پر مختلف روایتوں میں ترغیبیں بھی آئی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا حکم فرمایا کہ دیکھو وہ تبتل الیہ تبتیلا, سورہ مزمل شروع دور کی آیتوں میں سے, یا ایہا المزمل, 7 اصول وہاں بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے 7 اصول بیان فرمائے ہیں سورہ مزمل کے شروع میں, ان میں ایک چیز ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا, ان اصولوں میں سے ایک اصول وہ تبتل الیہ تبتیلا. مختصر تذکرہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ ان ایام میں اسی پر عمل کرنا ہے. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, قیام اللیل رات کی نماز. الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مغرب کی نماز وہ تو فرض ہی میں آ جاتی ہے, تو وہ بھی کسی حد تک رات کی نماز میں شامل ہے. اس کے بعد انسان سنتیں پڑھ لیتا ہے, کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد عشاء کی نماز آ جاتی ہے, عشاء کے بعد پھر سنتیں, پھر تراویح انسان پڑھ لیتا ہے, وتر پڑھ لیتا ہے. اس کے علاوہ رات میں انسان جتنا وقت ہو سکے نمازوں میں اور تلاوت میں عبادتوں میں گزارے. یہ اصل کے اعتبار سے تو نماز میں انسان جو پڑھتا ہے وہ قیام ہے, لیکن عبادت کے طور پر عبادت میں انسان رات گزار دے وہ بھی قیام اللیل کی فضیلت میں آ جاتا ہے. دعا میں گزار رہا ہے, تسبیحات میں گزار رہا ہے, بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے. اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر وقت گزارے, جتنا وقت اس میں ہو سکے وہ زیادہ اچھا ہے, لیکن ظاہر ہے پورا وقت تو اس میں گزارنا مشکل ہے, تو جتنا وقت اس میں گزرے باقی انسان باقی اعمال وغیرہ کرتا رہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے, چاہے انسان ذکر کرتا رہے, تسبیحات پڑھتا رہے, درود شریف, جمعہ کی رات ہے درود شریف کا اہتمام کر لے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے, دعا اور ذکر سب کچھ آ گیا, یا کسی اور عبادت میں انسان لگا رہے, بہرحال کام میں لگا رہے. تو ایک ہے قم اللیل الا قلیلا, نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. رتل القران ترتيلا دوسرا عمل آ گیا. تو رات میں قیام اللیل دوسرا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھنا, تجوید کے ساتھ پڑھنا, کم از کم درجہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, دوسرا اصول ہو گیا. ورتل القرآن ترتیلا. اس کے بعد فرمائے ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. تیسری چیز ہے وذکر اسم ربک, ذکر اللہ کا اہتمام. ذکر اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر اللہ, اللہ کی یاد میں کوئی بھی کام. اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے انسان نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت ہے, عام اذکار ہیں, تسبیحات ہیں, درود شریف ہے, سب کچھ آ گیا اس میں. وذکر اسم ربک. اور چوتھا عمل ہے وتبتل الیہ تبتیلا, یہ اعتکاف. انسان دنیا کے مشاغل کو سب کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو کر جب ایک عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے, اس کو تبتل کہا جاتا ہے. یہ اعتکاف کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ یہ اعتکاف کا حکم تو یعنی گویا سب سے الگ تھلگ ہونے کا, چاہے وہ اعتکاف مسجد میں ہو نہ ہو, لیکن سب سے الگ الگ تھلگ ہو کے دنیاوی مشاغل سے نکل کے انسان اپنے آپ کو فارغ کر لے عبادت کے لیے, یہ تبتل ہے. جس کا شروع دور میں اسلام کے سورۃ مزمل کی جو آیات ہیں وہ تو شروع دور کی ہیں, اس وقت سے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اس سے بھی پہلے سے, غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, قرآن کے نزول سے پہلے ہی تھا. تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو, اپنے خاص بندوں کو جو خاص انعامات دیے ہیں, اس میں تبتل کا بہت بڑا دخل ہے. تو انسان جب مشاغل سے فارغ ہو کر آ گیا ہے تو واقعتاً تبتل پہ عمل کرنا جتنا ہو سکتا ہے کر لے. اور یہی اصل جو یہاں کے جو اصل عمل ہے وہ یہی ہے کہ انسان بس اپنی عبادت سے دل لگائے, جس میں انفرادی اعمال ہیں. اجتماعی اعمال تو تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں, اب مثلاً عصر کے بعد تھوڑی دیر ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی دعاؤں میں انسان کو لگنا ہے. اس کے بعد پھر مغرب ہے, وہی اس کے بعد اپنے اپنے اعمال ہیں. عشاء کی تراویح ہے, اس کے بعد تھوڑی دیر کچھ بات ہو جاتی ہے, سوال جواب ہو جاتے ہیں, پھر انفرادی اعمال ہیں. تو اصل جو کام ہے وہ انفرادی اعمال ہے, اور اصل ان جگہوں کی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو روحانیت ہے, وہی انفرادی اعمال کی ہے. اجتماعی اعمال تو بس تھوڑا سا دل لگانے کے لیے اور تھوڑی سی ہمت بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو شامل کر لیا جاتا ہے. پوری رات میں کوئی اجتماعی اعمال نہیں ہے, کبھی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں, اب مطالبہ آئے گا تو دیکھ لیں گے, لیکن اصل تو یہ کہ رات میں کوئی اجتماعی اعمال نہیں ہے. پھر فجر کے بعد بھی کچھ نہیں, اپنا پڑھتے رہیں. اور الحمدللہ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو فجر کے بعد سے اشراق تک لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے میں, تلاوت میں, تسبیحات میں, کہ فجر کے بعد سے لے کر انسان اپنے اعمال میں لگا رہے, اذکار وغیرہ میں لگا رہے اور اشراق تک بیٹھا رہے, تو اس کی فضیلتیں تو بہت ساری احادیث میں آئی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. پورے دن کے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کا شکرانہ اس میں پایا جاتا ہے, اور بھی بہت سے فضائل ہیں. تو انسان اگر ہو سکے تو اس پر بھی عمل کر لے. پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے, ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دیکھ لیں. یعنی بعض لوگ جاگ سکتے ہیں, بعض لوگ نہیں جاگ سکتے. تو بعض لوگوں کو دن میں نہیں نیند آتی, کوئی بات نہیں, رات میں سو لیں, کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں رات میں سونا ایک بری چیز ہے, نہیں. خاص طور پر رات کا شروع جو حصہ ہوتا ہے نا, اس کو انسان کبھی ضائع کر دیتا ہے, تو کوئی حرج نہیں. رات کے شروع کے ایک دو گھنٹے انسان سو لے, اس کے بعد اٹھ کے تازگی کے ساتھ عبادت کرے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی ہیں, دن میں سونے کے اوقات بہت مل جاتے ہیں, اشراق کے بعد سے انسان سوئے گا تب بھی 12:30 بجے تک 12:30 بجے پھر تعلیم ہوتی ہے, تو وہ پورا وقت صبح کا خالی ہے. پھر ظہر کے بعد بھی 2-3 گھنٹے مل جاتے ہیں اطمینان سے. تو اس لیے اوقات تو بہت ہیں سونے کے. اگر انسان رات جاگنا چاہے تو اس کی بھی سہولت ہے, کوئی دن میں جاگنا چاہے, رات میں کچھ دیر سونا چاہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہر ایک اپنی سہولت کے مطابق اپنا نظام بنا لے. اصل چیز انفرادی اعمال ہے. لیکن کیا ہے اصل میں بات کر رہا تھا, یہ کہ وتبتل الیہ تبتیلا. یہاں رہ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اجتماعی کاموں میں یہ تو اجتماعی کام ہے جو خالص دین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقصد سے ہے, تراویح ہیں, نمازیں ہیں اور دعائیں ہیں, یہ سب چیزیں تو ہیں. کھانا اس میں انسان گیا, کھا لیا, فارغ ہو گیا, بس اپنے کام میں دوبارہ. الحمدللہ ہم تو ابھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں فارغ ہو کے پہنچ بھی جاتے ہیں, نماز میں لگ جاتے ہیں. تو بہرحال کھانے کے اوقات میں بھی اوقات کا خیال رکھیں کہ جو وقت ہے کھانے کا اس وقت پہنچ جائیں, مغرب کے بعد زیادہ دیر بھی نہ کریں, اور کھانے کے بعد جلدی فارغ ہو کے انسان اٹھ کے اپنے کام میں لگ جائے. عشاء کے بعد کا جو ہے اس میں انسان کبھی, اس لیے کہ اب مغرب بھی پڑھی، اس کے بعد کھانا کھا کے فارغ ہو کے تیار ہو کے تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر اب تھوڑی دیر بیٹھے بیان وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کو ذرا اچھا اب ذرا تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں، فریش ہونے کے لیے اب تفریح اور دل لگی کی باتیں، تو یہ باتیں جو ہیں اس میں اب یہ آخری 10 دن تھوڑا سا ان باتوں سے اپنے آپ کو انسان بچا لے۔ یہ رات کی جو مجلس ہے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر 5 منٹ چلو ٹھیک ہے، 5 منٹ انسان نے چائے پی لی تھوڑا سا فارغ ہو گیا، لیکن زیادہ ان چیزوں میں باتوں میں دل لگا کر جو رات کی مجلس جو ہوتی ہے اس کو اب آخری عشرے میں ختم کر دیا جائے۔ ویسے تو الحمدللہ ابھی تک بھی نہیں تھی، لیکن آخری عشرے میں شروع ہوتی ہے، تو اس مرتبہ ہم کوشش یہ کریں کہ شروع ہی نہ کریں، کہ رات کو ٹھیک ہے تھوڑی دیر انسان ذرا سا تازگی کی نیت سے کر لے، وہ ٹھیک ہے 5-10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب باتیں شروع ہوتی ہیں یا بیٹھتے ہیں تو ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، تو اس میں احتیاط کریں کہ جس کو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، انسان جب ذکر اللہ کے بغیر ویسے ہی فضول ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، سب سے زیادہ دور او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو دور اللہ سے ہوگا وہ سخت دل، تو سخت دل والا اللہ سے دور ہوتا ہے اور لغو کلام اور ان چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اوقات دیے ہیں جس میں انسان عبادت کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرے، اور اس سے کیا ہوتا ہے جب عبادتوں میں انسان لگتا ہے تو عبادتوں سے اس کا تعلق بڑھتا ہے، دھیان بڑھتا ہے، خشوع بڑھتا ہے، اور ان چیزوں سے پھر نمازوں میں، تلاوتوں میں، ان چیزوں میں انسان کا دھیان بڑھتا ہے۔ ہم نے بعض مشائخ کو دیکھا کہ تراویح سے فارغ ہوتے تھے، مجھے یاد ہے ہندوستان میں تراویح سے فارغ ہوتے تھے، وہاں تو تراویح میں بھی 3 پارے روزانہ، 3 قرآن ختم ہوتے تھے تو روزانہ کے 3 پارے، اب 3 پارے ہو گئے، اس کے بعد پھر کوئی یاسین شریف ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی، دعا کے بعد پھر بیان ہوتا تھا، فارغ ہوتے ہی فوراً کسی کے ساتھ مقرر تھا پہلے سے 2 ساتھی، اچھا ان کے ساتھ نفل شروع کر دیا، پھر 3 پارے نوافل میں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے شروع کا وہ استعمال کا وقت ہوتا ہے، ابھی تک تو انسان یعنی اس لیے کہ وہ وقت انسان ذرا سوچتا ہے اب سستی کا وقت آ گیا، اس میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد تراویح کے بعد فارغ ہوئے اور جلدی یعنی تھوڑی دیر فارغ ہو کے پھر کام میں لگ جائیں کہ رات کا شروع کا حصہ ہے، یہ انتظار نہ کریں کہ پوری رات ہے چھٹی کے پڑھتے رہیں گے تو بعد کے لیے چھوڑ دیں، نہیں شروع رات میں کر لیں اور شروع رات میں عمل شروع کر دیں، پھر اگر تھک گئے تھوڑی دیر آرام کر لیں الگ بات ہے، لیکن شروع کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ بہرحال تو ایک چیز ہوگی وہ تبتل الیہ تبتیلا، تو اعتکاف میں یہ تبتل پایا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ زیادہ باتیں نہ ہوں، اور یہ شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو فون اور ان چیزوں سے بھی کاٹ لے، یہ ان چیزوں سے، اس لیے کہ ورنہ تو پھر تبتل نہیں پایا گیا، سب چیزوں سے آیا لیکن سب کچھ تو اپنے ساتھ لے کے آیا، تو اس لیے فون کو بھی الگ رکھے، اس سے علیحدہ رہے۔ ایک تو وقت تھا کہ جب یا اعتکاف کے لیے لوگ آتے تھے تو فون وصول کر لیا جاتا تھا کہ فون رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو فون جمع کرا دو، جس طرح ہمارے یہاں طلبا میں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آ گئے تو اچھا فون جمع کرا دو، تو معتکفین کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو اس حد تک تو نہیں لیکن اس کا اہتمام کریں، ضرورت پڑ بھی گئی تو اتنا سب کو دکھا کر استعمال نہ کریں کہ ہاں میں فون استعمال کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر رہا ہے چلو میں بھی کر لیتا ہوں، یعنی کوئی ضرورت ہو انسان اپنی ضرورت کے حد تک خفیہ طور پر اپنی ضرورت پوری کر لے الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں میں وقت نہ لگائیں، اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ وقت ہمارا مسجد میں اس نماز کی جگہ میں گزرے، ٹھیک ہے نیچے کا حصہ بھی اعتکاف کی حدود میں ہی ہے، لیکن سونے کی جگہ انسان جائے گا تو سونے کا ماحول بنے گا، پڑھنے کی جگہ آئے گا تو پڑھنے کا ماحول بنے گا، یہاں پڑھنے کا ماحول بن جائے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اچھا ایک ترغیب ہوتی ہے، لوگ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، نفل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، پیچھے بتیاں بھی جل رہی ہوتی ہیں، تو پڑھنے کا اور ان چیزوں کا ماحول بنانا ہے ہمیں، وہی جیسے میں نے کہا کہ اصل چیز ہمیں ماحول بنانا ہے اور انفرادی اعمال کا، یہ نہیں کہ اچھا اجتماعی پروگرام ہو گئے، یہاں کوئی اجتماعی پروگرام بہت زیادہ نہیں ہے، اصل یہی ہے انفرادی اعمال، زیادہ تر جو وقت ہے اسی کا ہے، تو رات میں بھی اسی کا ماحول، اور زیادہ سے زیادہ انسان دن میں رات میں کوشش یہ کرے کہ وقت اس نماز کی جگہ میں ہی گزارے، تاکہ یعنی صبح کا وقت بھی ہوتا ہے اشراق تک وہ تو سب یہیں بیٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات میں بھی یہیں عبادت کا، انسان تھوڑی دیر کے لیے نیچے جاتا ہے دیکھا ہے سونے کا ماحول ہے، اندھیرا ہے تو سونے کا دل چاہے گا، تو اس کے بجائے انسان وہاں نہ جائے بلکہ اپنے اوقات مقرر کر لے، جو سونے کا وقت ہے اس میں چلے جائے، باقی اوقات یہاں گزارے، تو اس میں ماحول کے ساتھ ساتھ انسان کو پڑھنے میں بھی زیادہ توجہ رہے گی۔ تو وہ تبتل الیہ تبتیلا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، فاتخذہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل، انسان کہتا ہے کہ اچھا میں ہر چیز کو چھوڑ دوں، جاب کو چھوڑ کر آیا ہوں، کام کو چھوڑ کر، اس کا کیا ہوگا، اب تو میں نے چھوڑ دیا، اب تو آ گیا ہوں توکل، اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، واتخذوا وکیلا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائیں گے۔ وہاں کے کام تو چلتے رہتے ہیں، ان کاموں کو ابھی بند کر دیتے ہیں، فون بھی بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ فاتخذوا وکیلا، اور اس کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی ساتھ رہنے کی وجہ سے، کبھی عبادت کا دل نہیں چاہ رہا ہے، کبھی یہ کہ وہ بستر کی عادت نہیں ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کا حکم آگے ساتھ ساتھ کہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو صبر بھی کر لیجئے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ساتھ رہنے میں ایسی چیزیں تو پیش آتی ہیں، صبر کر، صبر سے بھی کام لینا ہے۔ واصبر علی ما یقولون، تو یہ کچھ اصول ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن کریم میں، اور پھر یہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون واہجرہم اجرا جمیلا، غیروں کے طریقوں سے بالکل الگ ہونا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اچھا، اب ہمارا طریقہ، ہمارا رہنے کا طریقہ، ہمارا کھانے کا طریقہ، ہماری چیز غیروں کے طریقے کے مطابق اب نہیں ہوگی۔ اب غیروں میں اگر کوئی رسم و رواج ہے، ان کے اندر کوئی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہمارے خاندان میں، ہمارے اندر، ہماری زندگی میں اگر ہیں، تو ہمیں ان سے الگ ہونا ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی سورہ مزمل میں کچھ اصول، سات اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے پڑھ لیا تاکہ جب سورہ مزمل پڑھیں گے تو اب پھر نظر سے گزریں گے کہ اچھا یہ سات چیزیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے بھی پھر انسان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال اصل جو ہے، جو بتانا تھا وہ یہ کہ یہ اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا، خلفائے راشدین میں رہا، اور اس سلسلہ ہمیشہ امت میں رہا ہے، اور اخیر عشرے کا زیادہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو پورا مہینہ بھی ثابت ہے، 20 دن بھی ثابت ہیں، اور اخیری عشرہ تو ہے، وہ تو اکثر روایتوں میں اس کا اور عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن اعتکاف کرتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ 10 دن پورے ہوں۔ جن کی کوئی مصروفیت ہے، جو نہیں کر سکتے، تو جتنا ہو سکے وقت جیسے ہی مسجد میں آ جائیں، حدود مسجد میں داخل ہو جائیں، نیت کر لیں کہ انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اپنی زبان میں اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ تو جتنی دیر معتکفین کے ساتھ رہے گا، ایک تو یہ کہ مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب، یعنی گویا کہ اعتکاف کی نیت بھی ہو جائے گی، جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی، اور اعتکاف کی فضیلت بھی ساتھ ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے 10 دن کا ہی اعتکاف ہو، ایک دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن ہو سکتا ہے، اور کچھ گھنٹے ہو سکتا ہے، جتنا بھی انسان کر سکتا ہو اپنے طور سے کر لے۔ فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن اعتکاف کرتا ہے، تو جعل اللہ بینہ وبین النار، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ خندق بہت بڑا گڑھا زمین میں کھود لیا جائے، 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ خندق ہم سوچتے ہیں شاید ایسا ہوگا کہ زمین میں سوراخ ہو گیا کہ اچھا یہاں سے وہاں فاصلہ ہے اور درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا، اس لیے کہ خندق ہیں، لیکن 3 خندقیں کتنی بڑی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی، تو اتنی تھی کہ کوئی چھلانگ مار کے ادھر سے ادھر نہ آ سکے، اور ظاہر ہے وہ بھی بہت اس زمانے کے لحاظ سے بہت محنت کا کام تھا اور بہت مشقت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب معاملہ ہوتا ہے تو کچھ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 خندقیں اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور ایک خندق میں اتنی بڑی ہے جتنی آسمان و زمین، مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی بڑی ایک خندق ہے۔ تو 3 خندقیں ایسی اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، حائل کر دیتے ہیں ایک دن کے اعتکاف پر۔ تو 10 دن کے اعتکاف پر، اور وہ بھی رمضان میں، تو ظاہر ہے اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو یہ فضیلتیں تو اپنی جگہ ہیں، پہلے بات آ چکی ہے، فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اب اس کو انسان سنبھال کر بھی رکھے۔ جیسے قرآن میں آیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ دیکھو اس عورت کی طرح نہ بننا کہ وہ دھاگا بناتی ہے، اتنی محنت سے اس زمانے میں دھاگا بنتا تھا، دھاگے بنا کر چبر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ تو انسان اعمال کرتا ہے، نیک اعمال جمع کر لیے، جمع کرنے کے بعد اب تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، گپ شپ کر لی، غیبت کر لی کسی کی، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یا انسان وسیع فضولیات میں لگ گیا تو اس کے گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کی جو منافع تھے، جو برکات تھیں، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے انسان اس کو محفوظ رکھے، تو آگے اس میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ پہلے دن کی عبادت میں دوسرے دن کی عبادت میں انسان فرق محسوس کرے گا، احساس ہوگا، اور اس کو اور زیادہ دل لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہمیں عبادتوں کا الحمدللہ اس کے ساتھ تھوڑی مناسبت اور تعلق ہمیں بڑھ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی لغویات اور فضول اور ان چیزوں میں انسان لگتا ہے تو اس کی پھر وہ برکات میں کمی آ جاتی ہے، منافع میں کمی آ جاتی ہے. تو جیسے یہ خندقیں تو حائل ہو جاتی ہیں اعتکاف کرنے سے، لیکن پھر اس کے بعد انسان خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوراخ کر لیا اور مٹی وغیرہ سب خالی کر دیا اور سوراخ ہو گیا، لیکن اس کو مٹی کو دوبارہ دھکا دیں گے تو مٹی تو اندر چلے جائے گی. بہرحال اسی طرح ہم بھی جب نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں غلط کاموں کے بھی پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے انسان بچتا رہے، نیک اعمال میں لگا رہے، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ انسان کے لیے ترقیات اور فائدے کے ذریعہ ہیں. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، خالص ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اعتکاف کرتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، ایک دن دس دن کوئی قید نہیں، اعتکاف کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، ہوا یعکف الذنوب، معتکف وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. مسجد میں اپنے آپ کو روک لیا، گویا گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا، اب باہر جا ہی نہیں رہا، اب باہر کی چیزیں ہی نہیں ہیں، نہ انسان کو گناہوں کے سے واسطہ پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے ہر چیز سے الگ تھلگ ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فون سے بچنا پڑے گا، ورنہ دنیا کو چھوڑ کر نہیں آیا. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اب سب کچھ چھوڑ دیا، نہ بزنس ہے، نہ کچھ ہے، نہ لوگوں سے، نہ انٹرنیٹ ہے، کوئی چیز ہے، اب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے مسجد میں آ کر ٹھہر گیا. فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب، یہ گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب معتکف نہیں ہوتا تو کسی کی مدد کر دیتا، کسی کا کوئی ساتھ دے دیتا، کسی کی کوئی ضرورت میں اس کی مدد کرتا. فرمایا کہ یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں جو عام اگر غیر معتکف ہونے کی حالت میں وہ کر سکتا تھا، اگر معتکف نہ ہوتا اور کوئی نیک کام کر لیتا تو معتکف ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا، وہ باہر والی نیکیاں بھی اس کو ملتی رہیں گی. اگر کوئی اور اگر معتکف نہ ہوتا تھا، اچھا فلانے کی مدد کر دیتا، فلانے کا ساتھ دے دیتا، وہاں جا کر یہ کر لیتا، تو معتکف ہونے کی وجہ سے ان نیکیوں سے اس کو محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ نیکیاں بھی اس کی جاری کی جاتی ہیں اور باقی رکھی جاتی ہیں. وَيُجْرَى لَهُمُ الْحَسَنَاتُ كَامِلُ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. بہرحال اعتکاف یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو باتیں فرمائی تھیں چند حدیثیں تھیں. اس کے علاوہ یہ سلسلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہم نے تو پڑھا یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو تورات دی گئی کوہ طور پر، 30 دن کا پہلے مقرر تھا، پھر 40 دن، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے 40 دن ہی مقرر تھے، لیکن شروع میں 30 دن تھے، پھر 10 دن مزید اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتم میقات ربہ 40 لیلہ، ایک چلہ پورا اعتکاف کیا تھا کوہ طور پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو وہ بھی اعتکاف تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف تو نبوت سے پہلے بھی، اور ایک عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ مشہوری ہے، قرآن میں اس کو خاص طور سے بیان کیا ہے، عبادت کے لیے سب کو الگ سب سے الگ تھلگ ہو کر، اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ. تو انبیاء علیہ السلام میں یہ سلسلہ تو تھا ہی، اور یہ حضرات زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، ان تمام کے واقعات میں ملتے ہیں. خاص ان کی عبادت کی جگہ ہوتی تھی جہاں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، وہ داود علیہ السلام کی محراب عبادت کی جگہ تھی. تو ان حضرات کا ہمیشہ معمول تھا، اور یہ رمضان تو رمضان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزانہ رات میں جو تنہائی کی عبادتوں کا تھا وہ تو تھا ہی، اور اسی کی ترغیب بھی دی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دن کے مشاغل سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر تنہائی میں عبادتوں میں بھی اپنے آپ کو تھکائیے. تو یہ صرف دن کے اعمال کافی نہیں، بلکہ رات میں بھی عبادتیں کر کے اپنے آپ کو اتنا کہ کچھ تھکن بھی محسوس ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ کے معنی ہوتے ہیں ذرا تھکنا، کہ اتنا ہو کہ عبادت میں کچھ تھکن بھی محسوس ہو. یہ تو عام معمول تھا رمضان کے علاوہ. تو خیر یہ ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے الحمدللہ، جو معتکف ہیں 10 دن کے لیے بڑی غنیمت ہے، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، جتنا بھی حصہ لے سکے، اور اگر نفل اعتکاف میں تب بھی جتنی دیر مسجد میں آئیں تو اس میں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. تو انشاءاللہ معتکفین کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور جتنا وقت ہو سکے اعتکاف میں گزارنا، یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے انشاءاللہ. چند باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ترتیب کا ذکر آ گیا. ترتیب ہماری یہاں یہ ہوتی ہے کہ یعنی جیسے میں نے بتایا کہ اجتماعی اتنا نہیں ہے, لیکن بس ایک چلتے رہنا, ایک روٹین میں چلتے رہنا ہے اور اعمال میں لگے رہنا ہے. انفرادی اعمال پہ زیادہ توجہ دینی ہے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مغرب ہوگی, مغرب کے بعد سنتیں پڑھ لیں اور چند رکعت نفل پڑھ لیں جن کو اوابین کہا جاتا ہے, 6 رکعت پڑھ لیں, اس کے بعد پھر کھانے کے لیے پہنچ جائیں. بس زیادہ لمبی نوافل وغیرہ نہ کریں, اس لیے کہ نیچے پھر کھانے وغیرہ میں لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے, کھلانے والوں کو. کوئی مزید پڑھنا چاہے تو کھانے کے بعد جلدی آ کے پھر پڑھ سکتا ہے. تو مغرب بعد نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کے کھانے کے لیے پہنچ جائیں اور اس کے بعد تیاری کر کے عشاء کے لیے تیار ہو جائیں. عشاء کے بعد آج سے انشاءاللہ, ویسے تو روزہ نہیں ہوتا ہے, تراویح کے بعد کچھ دیر بات وغیرہ ہوتی ہے, اس کے بعد سوال جواب, اگر کسی کو کوئی سوال ہوں تو وہ سوال جواب ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ انفرادی اعمال کا وقت ہے. نیچے چائے بھی ہوتی ہے, کوئی چائے پینا چاہے اس نیت سے کہ پھر اب جاگنے میں, بیدار رہنے میں سہولت رہے گی اور نشاط پیدا ہو جائے گا, تو رات میں چائے وغیرہ کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ, اس سے بھی فارغ ہو جائیں. لیکن پھر لگے رہیں اور کچھ حفاظ کو مقرر کر لیں. حفاظ بہت ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو پکڑ لیں کہ اچھا ہمیں آپ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کچھ حفاظ کو مقرر کر لیں تاکہ وہ یعنی ایک گھنٹہ, وہ پورے رات میں سے ایک گھنٹہ آپ کو دیں, تین پارے انشاءاللہ ایک گھنٹے میں اطمینان سے وہ سنا دیں گے. تو اچھا ہے کہ ان کو بھی سننے والے کوئی مل جائیں گے, اور جو ان حضرات کو پڑھنے میں دیر لگتی ہے تو ان کے لیے قرآن ختم کرنا آسان ہو جائے گا, تو 9-10 راتوں میں قرآن ختم ہو سکتا ہے. تو رات اس طرح انشاءاللہ عبادتوں میں گزر جائے. فجر کے بعد جو آرام کرنا چاہیں آرام کریں, اور سحری کے لیے خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ سحری کے لیے وقت کا روزانہ دیکھ لیا کریں, ایک گھنٹہ پہلے سحری کے لیے پہنچ جائے تو اچھا ہوگا, تاکہ لوگوں کو جو انتظام والے ہیں ان کو سہولت رہے, جیسے کہ جو انتظام والے ہیں, خدمت والے ہیں, پھر وہ اس کے بعد کھاتے ہیں, کھلانے کے بعد پھر وہ کھائیں گے, تو اور صفائی بھی کرنی ہے, تو وہ لوگ بھی اطمینان سے فارغ ہو کے فجر میں پہنچ جائیں. تو سحری کا جو بھی وقت ہے, فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے صبح صادق کا وقت, اس سے ایک گھنٹہ پہلے اگر چلے جائیں فارغ ہو کے, پھر یہ اخیری جو وقت ہوتا ہے, رات کا جو اخیری وقت ہے, وہ بہت بابرکت وقت ہے. اس کو صرف نماز کی تیاری میں نہ گزار دیں کہ اچھا وضو کرنا ہے, برش کرنا ہے, وہ پہلے ہی کر لیں, اس لیے کہ ایک گھنٹہ پہلے سحری کے لیے جائیں گے تو انسان تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائے گا اور برش وغیرہ کر کے. اخیری جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا, صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے, وہ بڑا قیمتی وقت ہے نزول رحمت کا. عام ایام میں بھی ہوتا ہے تو رمضان میں تو ظاہر ہے, تو وہ دعا کا بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے, دعا کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا, تو اور خاص طور پہ جمعہ کے دن ہونے کے لحاظ سے, جمعہ کی رات ہونے کے لحاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت ہے اس کی. تو یہ رات کا جو اخیری حصہ ہے, سحری کا جو اخیری وقت ہے, اس وقت کو بھی دعا میں اور استغفار میں خاص طور پر, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, تو یہ اخیری حصہ جو ہے اس کو یہ استغفار وغیرہ میں, دعا میں گزارنا چاہیے. دعا میں مختلف دعائیں ہو سکتی ہیں, ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کر لیں جو آج کل ہمارے ظاہر ہے غزہ وغیرہ میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں, تو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام, یہ خاص طور پر اپنے خاص دعاؤں کا حصہ بنا لیں. انسان جب دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے, فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وَلَكَ بِمِثْلِهِ, وہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہمارے ہم اتنی عافیت میں اور وہ اتنی تکلیف میں, کم از کم ہمارے ذمہ اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم دعاؤں کے لیے ان کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. تو دعاؤں کا اہتمام ان کے لیے جو مظلوم ہیں دنیا بھر میں, جہاں بھی ہوں, کہیں تو ہم جانتے ہیں اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا, تو جہاں بھی کوئی مظلوم ہے, اہل حق مظلوم ہے, حق کی وجہ سے, نام لیا ہونے کی وجہ سے, اور عام مظلومین بھی, سب کے لیے دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پریشان ہیں, جو مظلوم ہیں اور اس طرح کی جو مشکل حالات میں ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ دعا کا اہتمام کیا جائے. اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا, مغفرت کی دعا کرتا ہے, تو جتنے مؤمنین جتنے مؤمنات کے لیے دعا کی ہے, سب کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اس سے کہ اتنے افراد کے لیے دعا کی, تو یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے, بس سوچ سے اور تھوڑے سے الفاظ سے اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات میں انسان نیت کرتا ہے ہم مؤمنین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا اجر ملے گا, انسان نیت کرتا ہے پوری امت تو ٹھیک ہے امت کے افراد جتنا ملے گا, انسان نیت کرتا نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, تو اس کے اجر میں اضافہ ہو گیا, اور انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. ہم تو دوسروں کے فائدے کے لیے کریں گے, ہمارا بھی اللہ تعالیٰ فائدہ کر دیں گے. تو مؤمنین مؤمنات کے لیے عمومی دعا, یہ بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, جو انتقال کر چکے وہ بھی, جو حیات ہیں وہ بھی. پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہتمام سے، یعنی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ انسان یہ 24 گھنٹے میں کر لے، جو شخص مؤمنین اور مؤمنات کے لیے 25 مرتبہ اہتمام، یعنی روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ 25 یا 27، 25 یا 27 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگے، یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا سا جملہ 25 مرتبہ پڑھ لیں واقعی دل کے ساتھ کہ یا اللہ ان مؤمنین، تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما دے، تو اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے صرف اسی پر نہیں دوسروں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان دوسروں کی فکر رکھے، اپنی فکر تو کر رہے ہیں انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کی بھی فکر رکھیں گے، اپنے بچوں کی بھی فکر رکھیں گے، وہ سب تو ہمارے ذمے ہیں جن کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جن کو نہیں جانتے ان کی بھی فکر رکھیں، اس لیے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے لحاظ سے ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے قابل رحم ہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے، تو 25 سے 27 مرتبہ اپنی دعاؤں میں روزانہ کم از کم ایک معمول یہ بنا لیں کہ اچھا 25 سے 27 مرتبہ مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مزید ایک اور چیز جو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی فکر کر رہا ہے، دوسروں کی دعا مانگتا ہے، بہرحال یہ بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بعض اعمال ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے، تو ان دنوں میں ہمیں یہی سیکھنا ہے، ایک تو کم بولنا، اس سے عبادتوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ لوگ گھر جائیں گے تب بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کم بولنے کا فائدہ، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ بالکل اگر کہیں ہوتے ہیں تو بند ہو جائیں گے، بہت بڑا وظیفہ ہے کم بولنا، تو بہرحال یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے کم بولنے میں، اور اس کے علاوہ یہی کہ انسان ہر چیز میں دھیان زیادہ کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اس کو دھیان کے ساتھ کریں، یہ جو شروع رمضان سے ہمارے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہر عمل میں انسان دھیان دے کے میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اب افطار کریں گے سب کریں گے، کھجور سے افطار کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کھجور مل رہی ہے، نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھجور سے افطار کرنا، اب وہ سنت کی نیت سے کریں گے تو اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہوگی، اب ہم جب کھجور کھا رہے ہیں تو اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ اچھا جو ملا وہ کھا لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی اور ترغیب بھی دی ہے کہ فلیفطر، تو اگر کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، بہتر ہے، کوئی ترغیب نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہونے کے لحاظ سے آپ نے فرمایا، تو سنت بھی ہے کھجور سے افطار کرنا، پھر کھجور کی گٹلی نکالنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کا بھی اہتمام کر لیں، ایک ایک سنت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی، درمیان والی انگلی، ان دونوں انگلیوں پر یا ان دونوں انگلیوں کے درمیان گٹلی کو پکڑ کے نکال کے پھر پھینک دیا کرتے تھے، تو یہ ایک سنت ہے، ایک ایک چیز جو ہے نا اس سنتوں پر انسان عمل کر لے، اور اس کو اگر یہ سلسلہ چلے گا تو بہت لمبا چلے گا کہ سنتوں پر کیسے عمل کیا جائے، لیکن بس یہ کہ ہر ایک اپنے لحاظ سے اس پر نظر کر لے، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کے جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں، اور افطار کی دعا بھی پڑھ لیں، کھانے کی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں، جواب بھی، وہ اس فضیلت سے بھی محروم نہیں ہونا ہے کہ اذان کا جواب بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں جو دعا پڑھنی ہے وہ بھی پڑھنی، ساتھ ساتھ کرتے رہے انسان، وہاں بھی دھیان دے رہا ہے یہاں بھی دھیان دے رہا ہے، اور پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لی، اذان کے بعد درود شریف، پہلے تو درود شریف حدیث میں آتا ہے کہ فصلوا علیہ، پہلے مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، تو درود شریف، اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے، اور پھر ہم نے افطاری کر لی تو کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، یہی انسان دھیان دے کے کیا کر رہا ہے، بلکہ ایک اور عمل جو چھوٹا سا ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے، وہی جیسے میں نے بتایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، عمل چھوٹا سا ہے فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ ہم جب نماز میں بھی ہم تشہد پڑھیں گے اتنی مرتبہ، اس میں جب ہم دعا کرتے ہیں، اخیر میں دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا، اب مثلا کسی نے پڑھ لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، عام طور پر لوگ وہی پڑھتے ہیں، کسی نے پڑھ لیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، نیت کر لیں پورے سب کی، جیسے مؤمنین مؤمنات میں نیت کی تھی اسی طرح اس میں بھی سب کی نیت کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم سب کو، تمام مؤمنین مؤمنات کو، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فضیلت بڑھ گئی، یہ تھوڑی سی سوچ سے فرق پڑ رہا ہے، جب ہم سلام پھیر رہے ہیں تو صرف السلام علیکم اس لیے کہ نماز سے نکلنا ہے، نہیں، یا اللہ اس طرف کی جتنی مخلوق ہے سب کے لیے سلامتی دے دیں، یا اللہ اس طرف کی جتنی مخلوق ہے ان کو سلامتی دے دیں، تھوڑی سی سوچ سے انسان بہت کچھ کما لیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے انسان کما لیتا ہے. تو یہ چیز خاص طور پہ ہمیں سیکھنی ہے کہ ہر عمل میں ہم دھیان دے کے کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. چاہے فضیلتوں کے ہمیں احادیثوں کا علم نہ ہو, لیکن انسان دھیان کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں, اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے بعض مشائخ اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اچھا قرآن پڑھ لیا, کچھ ثواب پہنچا دیا, یہ سارے ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوا ٹھیک ہے, قرآن پڑھو ثواب پہنچاؤ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ پہلے سے کچھ قرآن پڑھ کے رکھے ہوئے ہوں, جمع ہوں, کسی کا انتقال ہوا اچھا ٹھیک ہے اتنا میں نے پڑھا تھا یہ فلانے کو پہنچا دیا. پہلے سے ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوئی, اب کمانے گیا اور جا کر کما کر لایا پھر خرچ کر رہا ہے, پہلے سے بینک میں جمع کر لو, جسے کو ضرورت پڑے گی اچھا اس وقت نکال کے دے دینا. عجیب بات ہے, اور واقعی ایک اچھی چیز ہے کہ انسان تلاوت کر رہا ہے تو نوٹ بھی کرتا رہا, اچھا میں نے اتنے پارے پڑھے, اچھے اتنے قرآن ختم کیے, اچھے اتنے ختم ہو گئے میرے رمضان میں. اب کسی کا انتقال ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے یا اللہ میرا ایک جو قرآن اس میں استطاع ان کو ثواب فلانے کو پہنچا دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا ایک ہمیں دیا گیا ہے کہ اچھا ایثار ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ اسی وقت پڑھا جائے, پہلے سے پڑھا ہوا تھا جمع کر کے انسان رکھا ہوا ہے, تو اب جس کو چاہے جس کو ہدیہ کرنا چاہے کر دے. اور دینے سے بھی انسان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دینے سے کوئی اجر میں کمی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ انسان جو جمع کر رہا ہے وہ جمع کرے, اپنے لیے جمع کرے ٹھیک ہے, امت کے لیے جمع کرے. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا کچھ ایسے ہوں کہ اچھا ایک قرآن دو قرآن اتنے قرآن ختم کیے ہیں, اچھا کبھی اگر ضرورت پڑی, والدین ہیں, گھر کے افراد ہیں, کوئی بھی ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے کسی کا انتقال ہوا, اچھا یا اللہ یہ فلانے جو میں نے تلاوت جو میں نے اتنا قرآن پڑھا تھا اس فلانے کا ثواب فلانے کو پہنچا دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. بہرحال یہ بعض چیزیں تھیں نظام وغیرہ کے لحاظ سے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو استعمال کرے, نظام سے چلتا رہے, اور یہ کوشش کرے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, اپنے آپ کو یعنی اپنے اوقات کو صحیح طور پر انسان استعمال کرتا رہے. ہمارے الحمدللہ اس کا اہتمام نہیں ہے کہ چادر وغیرہ کوئی رکھ دے پہلے صف میں اور اپنی جگہ پہلے سے پابندی کر لے, جو پہلے پہنچ جائے. ہمارے بعض حضرات ماشاءاللہ پہلے صف میں پابند تھے, آج نئے حضرات آگے تو اب ان کو بھی ذرا ہمت سے آگے بڑھنا پڑے گا. تو الحمدللہ یہ تو ایسے ہی چلتا ہے, یہ رمضان میں اس طرح کے مقابلے تو چلتے رہتے ہیں. وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہرحال یہی اصل انفرادی اعمال میں انسان لگا رہے, اللہ تعالیٰ تمام حاضر ہونے والے کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نافع بنائے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور جب اپنے لیے دعا کریں تو سب یعنی جیسے عام مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا کر رہے ہیں, مجمع والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ سب کو اللہ تعالیٰ جن کی بھی حاضری ہے, جن کے گھر والے ہیں جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, ان کی بھی تو قربانی ہوتی ہے کہ اچھا وہ چھٹیوں کے ایام تھے یا ہمارے ساتھ کچھ وقت وہ گزارنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے آپ جائیں کوئی بات نہیں ہمیں فارغ کر دیا. پھر جو لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم فارغ ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا, گئے کھانا کھایا اور اٹھ کے آ گئے, اب وہ چائے بھی بنا رہے ہیں, وہ کھانا بھی بنا رہے ہیں, صفائی بھی وہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی جن کے ہم پر احسانات ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.